أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفينا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مدافعین حرم ائمہ اور مجاہدین حقیقی اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، آپ تمام حاضرین اور عزاداران سید و شہداء جو پوری دنیا میں عقیدت اور محبت سے اس عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، زیارت و عزاداری کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، موضوع گفتگو معرفت ائمہ کے عنوان سے کل سلسلہ گفتگو امام اول، انسان کامل، نفس رسول، اور وہ ہستی کہ اگر کسی نے اسے امام مانا یا نہ مانا، لیکن کائنات کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اقدار کی حکومت کی بات کرے اور ان اقدار، ان ویلیوز کو تلاش کرنا چاہے تو وہ بغیر علی کے ان اقدار کو کسی اور میں تلاش کرے بھی تو نہیں۔ اس امام اول کا تذکرہ ہے کہ کائنات آدم میں ہر طبقے نے، ہر مسلک نے، ہر مذہب نے، ہر سکول آف تھاٹ نے، حتیٰ وہ لوگ جو کسی مذہب و دین کی قیود و حدود کے قائل بھی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اصطلاحاً لبرل یا سیکولر کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے دین کی اہمیت اور دین کی قدر و منزلت کو نہیں تسلیم کیا، لیکن شخصیت علی وہ شخصیت ہے کہ جس میں انہیں وہ انسانی اقدار کی حامل شخصیت اعلیٰ ترین مرتبے پہ نظر آئی کہ انہوں نے اس ذات کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ آکے علم ہے کہ جارج جرداک جو اگرچہ عیسائی مشرب ہے، عیسائی مذہب ہے، لیکن وہ مسیحیت کو بھی اس طرح قبول نہیں کرتا، لیکن اس نے شخصیت علی پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا الامام علی وصوت العدالت الانسانیہ۔ وہ کہتا ہے علی صدائے عدالت انسانی ہے، صدائے عدالت انسانی۔ علی صرف ایک طبقے کا امام نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر کوئی عدل کی حکمرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی لاہ عمل دیتا ہے تو وہ علی ہے۔ ظاہر ہے وہ مولا کے فضائل و مناقب کو اس طرح تو نہیں دیکھتا جس طرح میں اور آپ سمجھتے یا دیکھتے ہیں، مولا کی اس مانوی شخصیت کا بھی قائل نہیں، لیکن پھر بھی ذات علی، شخصیت علی، افکار علی نے اس پر اتنا اثر ڈالا کہ اس نے کتاب لکھ دی اور کتاب کا نام بھی یہی رکھ دیا۔ اور کہتے ہیں عالم عرب میں بھی اور کم از کم زندہ 50 سے زیادہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں لکھی ہے، لبنانی ہے، عربی میں۔ اس کے حوالے سے جو کچھ اہل تشیع اور اہل تسنن علماء نے کہا ہے اگر وہ پڑھے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن الحکیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس تعریف کے لیے مجھے آپ کا قلم چاہیے، کیونکہ تیرے قلم میں اتنا خلوص ہے کہ تیرے مذہب کو نہیں دیکھتا، لیکن ذات علی میں تو اس طرح غرق ہے کہ علی کی شناخت جس طرح تو نے عالم عرب و عجم میں کروائی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کم لوگوں کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے جارج جرداک کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھا، کہتا ہے جس زمانے میں علی تھے وہ زمانہ علی کا نہیں تھا۔ جب یہ جملے کہے تو پھر شہید مطہری نے ان کے اس جملوں کا بھی جواب دیا، کہنے لگے اگرچہ جورج جردہ کے یہ جملے اس کے خلوص محبت اور شخصیت علی کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کاش جورج جردہ جو زمانے میں علی آئے وہ علی کا نہیں تھا، کاش آج علی آتے اور یورپ میں بیٹھے ہوتے اور یورپ کے تمام مفکرین علی کے سامنے ہوتے. شہید متحری فرماتے ہیں نہیں، جورج جردہ علی کسی زمانے کا بھی انسان نہیں ہے، علی ہر زمانے سے بلند ہے. اب توجہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا،
سبحان اللہ،
فرماتے ہیں یہ فی الامیین سے مراد صرف وہ عرب کے بدو اور وہ جہلا نہ سمجھے، توجہ فرمائیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام مفکرین کا اجتماع ہو اور یوں بیٹھے ہو اور ادھر سید الانبیاء آ جائیں اور اللہ تعارف کروانا چاہے یہ کون سی ذات ہے،
سبحان اللہ،
تو وہ کہتے ہیں خدا اسی طرح کہے گا ہو الذی بعث فی الامیین،
سبحان اللہ،
توجہ فرما رہے ہیں،
ماشاءاللہ،
کہتے ہیں کہ امیین سے مراد قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو جب تک در نبوت پہ نہ آئے وہ جاہل ہے،
سبحان اللہ،
وہ امی ہے. اس امیت سے وہی نکلے گا جو در مصطفیٰ پہ آئے، جو شہر علم میں آئے، اور شہر علم میں آنے کا در علی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب ایسی باتیں اور وہ فضائل و مناقب کا ایک اور انداز اور یہ ایک اور انداز. اب اس انداز سے چونکہ ہم آشنا نہ ہوئے اس لیے بعض اوقات جو فضائل ہم پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ فضائل کم از کم دوسرے لوگ بھی کسی اور تناظر میں اپنے اپنے رہبروں رہنماؤں کے لیے قائل ہیں. مثلا آپ اگر کرامات علی معجزات علی ہی پڑھیں تو یہ کرامات و معجزات امیر المومنین کو ماننا، توجہ فرمائیں گے، کسی کے لیے مشکل نہیں. جو شخص عام ولی کے لیے معجزات کا قائل ہو، کرامات کا قائل ہو، اسے ولیوں کے ولی کے کرامات ماننے میں حرج کیا،
سبحان اللہ،
پھر سوچنا چاہیے علی کیا ہے. کل میں نے اسی طرف زیادہ کوشش اسی لیے کی تھی کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، علی خود نگاہ علی میں کیا ہے، علی نگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے، علی نگاہ خدا میں کیا ہے، ذات علی، شخصیت علی، وہ کردار علی، وہ گفتار علی. ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. شخص کے عناصر ترکیبی اور ہیں، شخصیت کے عناصر ترکیبی اور ہیں. یعنی جملہ بدلوں، شخص کسی اور شے سے بنتا ہے، شخصیت کسی اور شے سے بنتا ہے. انسان بعنوان شخص زندہ نہیں رہتا، شخصیت زندہ رہتا. وہ شخصیت جتنی وسیع ہوگی اس کی زندگی بھی اتنی ہی وسیع ہوگی، اس کی حیات کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوگا، توجہ فرمائیں گے. ہم نے دنیا میں بہت سے مفکرین دیکھے اور بہت سے آئیں گے اس جہان کائنات میں، لیکن زمانہ گزرتے ہی زمانے نے ان مفکرین کو بھلا دیا. کیوں؟ ان سے بلند تر مفکر آ گئے. ایسے ہی ہے، زمانے نے ان سے بلند فکر کے افراد دیکھے تو پچھلی فکر کے لوگ صرف تاریخوں میں زندہ رہ گئے، ان کا نام رہ گیا، وہ خود نہ رہے. اب ان کا صرف نام ہے، تاریخ میں لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کی شخصیت میں جتنی وسعت تھی وہ اتنی ہی فکر پیش کر پائے، اتنے ہی افکار و نظریات بلند پیش کر پائے، لیکن جتنا بھی بلند تھا اس سے بلند آ گیا. اب میں اس بات کو کوشش کروں گا آپ تک پہنچا لوں. دو طرح کے دنیا میں عالم آپ کو ملیں گے، دو طرح کے. ایک وہ عالم ہے جو کتاب ساز ہوتا ہے، اور ایک وہ کتاب ہوتی ہے جو عالم ساز ہوتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ماشاء اللہ، پڑھے لکھے دوست،
کیا بات ہے، ماشاء اللہ.
تھوڑا ذرا توجہ فرمائیں گے تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگی، میں لفظ آسان کرتا ہوں. ایک وہ عالم ہے جس نے کتاب لکھی. اب اس کی کتاب جب آئی تو جس شعبے سے مربوط تھی اس شعبے میں اس کتاب کی عظمت کتنی ہے وہ اس شعبے والا جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے تو ملا صدرہ کی کتاب ہے اسفار، اب جس نے وہ پڑھی ہے، اب جب آپ پوچھیں جی فلاں فلسفی ہے، فلاسفر ہے، کیا پڑھا ہے، تو وہ فلسفی، وہ پڑھنے والا فخر سے کہتا ہے میں نے اسفار پڑھی۔ مثلا ہمارے حوزہ علمیہ میں وہ کہتا ہے میں نے حوزیہ علمیہ قوم میں اسفار پڑھی، اور اگر کوئی اس سے بڑی عظمت اپنی بتانا چاہے وہ کہتا ہے میں نے حوزہ علمیہ قوم میں اسفار پڑھائی ہے۔ تو وہ اپنی عظمت کا جب دلیل دے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، میں نے اسفار پڑھی اور پھر اپنی عظمت بیان کی، میں نے اسفار پڑھائی۔ تو اب جس کتاب کا وہ نام لے رہا ہے اسفار، الف سین فے الف را، اسفار سفر، یعنی وہ چار سفر انہوں نے لکھے ہیں نا، اب توجہ فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جس نے بھی وہاں عظمت بیان کرنا چاہیے، اس نے کہا میں نے اسفار پڑھی ہے، میں نے اسفار پڑھائی ہے، تو اس نے اپنی عظمت کو بیان اس میں کیا نا کہ میں نے ملا صدرہ کی، وہ صدر الدین شرازی شیعہ تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ علماء فلسفہ میں ان کا نام ہے، ابھی تو مجھے پتا چلا کہ پی ایچ ڈی جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ان پہ ہو رہی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنی عظمت بیان کرنی چاہی تو کہا جی میں نے اسفار پڑھی ہے، میں نے پڑھائی ہے۔ اب اس کی عظمت یہاں تک آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ اسفار پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر ملا صدرہ کو پہچاننا چاہے تو یہ تو نہیں کہو گے کہ یہ وہ ہے جس نے اسفار پڑھی ہے، کیونکہ اس نے تو اسفار لکھی ہے، اس نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے اس کتاب میں۔ تو فرق کتنا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے میں نے اسفار پڑھی اور وہ جس نے اسفار لکھی، وہ برابر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں روایتی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ وہ جس نے اسفار پڑھی اور وہ جس نے اسفار لکھ دی، وہ دونوں برابر ہے؟ نہیں ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم کتاب ساز ہے اور یہ کتاب عالم ساز ہے، تو دونوں میں جتنا فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ ملا صدرہ اتنے عالم تھے کہ انہوں نے ایسی کتاب لکھ دی کہ اب لاکھوں لوگ وہ کتاب پڑھ کے عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ کو وہ کتاب پڑھنے والوں کے اگر علم اور عظمت کا پتہ چل جائے تو اس کی عظمت کیا ہوگی جس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اب اگر یہ فرق ذہن میں آ گیا تو سنو، دنیا کا ہر انسان اپنی علمی برتری سے پہچانا جاتا ہے، ایسے نا، جیسا اس کا کلام ہوگا ویسا ہی متکلم ہوگا۔ قرآن جیسی کتاب کیوں نہیں کوئی بھی؟ چونکہ متکلم ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں، ایسے ہی ہے، متکلم ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب توجہ فرمائیں، علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی علماء میں، علم قرآن میں، تفسیر قرآن میں، سب سے بڑی شخصیت جنہیں حبر الامہ کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر میں سب سے زیادہ روایتیں ان سے، جو بھی ان سے آیت کی تفسیر پوچھی جاتی جلدی بتا دیتے۔ اب کسی نے تعجب کیا، کہنے لگے عبداللہ ہر آیت کی تفسیر بتا دیتے ہو، ذرا آج ایک سوال کا جواب دو۔ کہنے لگے پوچھو۔ کہنے لگا بتاؤ، اس شخص نے کہا بتائیے آپ کے علم میں اور مولا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ ہر سوال کا جواب دینے والے عبداللہ کا چہرہ بدل گیا، کہنے لگے گستاخ، چونکہ سوال تم نے کیا ہے جاہل ہے، اس لیے تجھے جواب دے رہا ہوں، میرا تقابل علی سے کر رہا ہے، میرا مقابلہ علی سے کر رہا ہے۔ اس نے تعجب سے کہا اتنا علم کہ آیا آپ کی تفسیر کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں میرا تقابل علی سے تو کس سے کروں؟ کہنے لگے جو میں دے رہا ہوں یہ میرا تھوڑا ہے۔ تعجب سے اس نے کہا پھر کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ایک رات کی تفسیر کا اثر ہے۔ آخر تک مل کے سب باواز بلند صلوات، اللہ کہا وہی علی کی،
واہ واہ،
اور تفسیر کون سی، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب وہ آپ نے بچپن سے، ہم نے بھی آپ ہی سنتے آئے کہ وہ رات گزر گئی اور تفسیر ختم نہ ہوئی بسم اللہ کی، اور کہنے والے علی تھے اور سننے والا عبداللہ تھا۔ اب جتنا ظرف تھا، لیکن ذوق علم تھا نا، ادھر اذان فجر کی اذان ہو گئی، کہنے لگے علی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، کہنے لگا یا اللہ کاش تو رات کو طویل کر دیتا۔ مولا نے تعجب سے دیکھا تو کیا کیوں، کہنے لگے یا علی آپ تفسیر تو مکمل کر دیتے سورہ الحمد کی۔ علی نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں، جب کہنے والا علی ہو، کہنے والا علی ہو۔ عزیزو یہ ہے مولا کی مظلومیت، آپ یقیناً خوش ہیں، لیکن میں بعض چہرے دیکھ رہا ہوں جو میری بات تک پہنچے ہیں۔ علی کا درد یہ ہے کہ علی سے کوئی ایک رات میں تفسیر لے تو یہ اثر ہے، اور اگر علی سے پورا قرآن لیتے، اگر علی سے پورا قرآن لیتے تو کیا اثر ہوتا، امت آج کہاں ہوتی، وہ اسرار و رموز اس کائنات کے اور اس کائنات کے خالق تک پہنچنے والے اسرار و رموز جو علی کائنات کو دینا چاہتے تھے لیکن نہ لیے گئے، نہ لیے گئے۔ وہ کاش، یہ ہے مقصد، ان بارہ کے در پہ دنیا کو جو بلا رہے ہیں یہ مقصد ہے، ان مجالس یہ کو طرح بننی چاہیے جو لوگوں کے لیے معرفت خدا اور معرفت ائمہ کا سبب بنے، سبب بنے۔ اب چاہ رہا ہوں کہ اسی بات کے تناظر میں آپ کو آگے بڑھاؤں اور بتاؤں کہ مولا کائنات کی شخصیت ہے، وہ جو پہلو ہے شخصیت ہے وہ کیا ہے، جو ہم ہلکے انداز میں اور اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے سمجھے، وہ کیا تھے، وہ کیا تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ شخصیت کے عناصر ترکیبی اور ہوتے ہیں، شخصیت کے عناصر ترکیبی میں علم، کردار، گفتار، توجہ فرمائیں، وہ ان سے مل کے بنتی ہے۔ جیسے جتنے بلند کس کے افکار ہوں گے اس کی شخصیت اتنی بلند ہوگی۔ اب مرد مسلمان کے لیے پہلا مرحلہ، پہلا درجہ معرفت خدا ہے نا، توجہ فرمائیں، علی میرا امام ہے، میری اور علی علیہ السلام کی اگر معرفت خدا ایک مرحلے پہ آ جائے تو علی کیسا، میرا امام کیسا، وہ مجھے خدا کی معرفت کروائے گا تو مجھ سے آگے ہونا چاہیے، میں جہاں پہنچوں وہ آگے نظر آئے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ معرفت خدا میں آگے نظر آئے، آگے نظر آئے، آگے نظر آئے۔ اب اگر کسی کو وہ معرفت خدا چاہیے تو انسان کتنا پڑھے، اور پڑھ کر پہنچے بھی تو کہاں پہنچے، آخر میں تسلیم ہونا ہے۔ اب علی اس معرفت کو کیسے کروانا چاہتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اب مولا کے دو جملے سینکڑوں مرتبہ دہرائے ہیں اور علماء بھی دہراتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی وسعت اور معنویت اتنی ہے، اس میں دقت کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ جتنی دفعہ دہرائے جائیں عظمت علی ظاہر ہوتی۔ وہ دو مناجات مولا کے جملے جو شیعہ سنی دونوں نے لکھے اور با معرفت ہر انسان اس کے سامنے تسلیم ہو گیا، وہ دو جملوں میں شخصیت معرفت خدا علی کی نظر میں کیا ہے اور انتہائے معرفت کیا ہے، اور علی شروع کر رہے ہیں نا توحید سے، اس کی معرفت کی انتہا کیا ہے، کہتے ہیں الہی کفا بی عزن کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے فاتح خیبر کہیں، علی فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، مجھے فاتح حنین کہو مجھے ضرورت ہی نہیں۔ نہیں، میں ایک لطیف سا جملہ کہہ رہا ہوں، علی فضائل کے وہ سمندر ہیں کہ جن کے سمندر، اس فضائل کے سمندر میں خیبر شامل ہو نہ ہو علی پھر بھی علی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی بھائی، خیبر خندق احد میں جو علی نظر آ رہے ہیں وہ میدان میں ہے، وہ میدان میں تلوار چلانے والا ہے، جو میدان اس سے اگلا ہے علی اس کا علی ہے، وہ جو مجاہد کو مجاہد بناتا ہے۔ اسی لیے تو عرفا نے کہا کہ لوگ علی کی شجاعت تلوار چلانے میں دیکھتے رہے، اور جب انہوں نے معنویت کی آنکھوں سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ تلوار چل رہی ہے اور رک گئی. اور کہنے والے نے کہا یا علی دشمن کو گرا لیا اور تلوار نہیں چلائی. اور علی عجیب جواب دیتے ہیں کہ جب تلوار چلانے لگا تو اس نے گستاخی کر دی, چہرے پہ گستاخی کی تو روک لیا. حالانکہ علی جب خود سوچ رہے تھے کہ یہ تلوار چلانے والا سوچ رہا تھا اور اس نے گستاخی کی تو روک رہے تھے, تو مولا کے دل میں اگر کوئی اور ہوتا تو روکتے کیسے؟ بڑا مشکل کہہ رہی ہے. اگر مولا کے دل میں کوئی اور جذبہ ہوتا روکتے کیسے؟ روکنا بتا رہا ہے کوئی اور جذبہ تھا ہی نہیں, تو جب کوئی اور جذبہ نہیں تھا تو چلا دیتے. یہ تو علی اور خدا کا معاملہ ہے نا, لیکن روک کے دنیا کو بتایا, دنیا کو بتایا کہ میں دشمن کو دھوکہ دے کے نہیں گراتا, میں شجاعت سے گراتا ہوں. میری بات نہیں پہنچی ہے, میں نے دھوکہ دے کے تھوڑا گرایا ہے, اب وہ گرا ہے. اور علی نے تلوار روک لی, اور پوچھنے والوں نے پوچھا نا, کہنے لگے میں نے روک لی کہیں تمہیں شائبہ نہ ہو. اب جو تلوار چلا رہا ہوں وہ اس لیے چلا رہا ہوں کہ اس نے میری گستاخی کی ہے. علی نے کہا میں تلوار اپنے لیے چلاتا ہی نہیں, چلاتا ہوں کس کے لیے؟ رضائے. اب آپ نے یہ بات ہزاروں مرتبہ سنی, طالب علم ہوں. اب میں اس سے جو عکس کیا ہے اشارہ کروں گا, وضاحت نہیں کروں گا. پتا چل گیا علی کی تلوار جب چلے اور جس پر چلے اور جس میدان میں چلے وہ اللہ کے لیے چلتی ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے, مولا کی تلوار جہاں چلے گی جب چلے گی, جب علی رسول کے دور میں ہوں تب چلے یا رسول کے بعد چلے, علی کی تلوار رضائے خدا کے تابع ہے. جب ادھر والی تلوار رضائے خدا کے تابع ہے تو جس پر چلے گی اس پہ اللہ راضی نہیں ہے.
نگاہ علی کیا ہے اس جہان پہ؟ فرماتے ہیں مار آئی تو شیئن,
الا رعیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ الا اللہ. علی فرماتے ہیں میں کسی شے کو دیکھتا ہی نہیں،
سبحان اللہ،
اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں. میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، کسی شے کو، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں. کیا معنی؟ اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں. کیا معنی؟ مولا فرماتے ہیں اس سے دیکھتا ہوں نا، دیکھتا ہوں، یہ خود تو ہے نہیں، مخلوق ہے. جب مخلوق ہے تو وجود میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے تو کوئی لایا ہے. فرما رہے ہیں کوئی لایا ہے، وہ جو لانے والا ہے وہ کون ہے؟ کہ اسے دیکھنے سے پہلے اسے دیکھتا ہوں کہ جب آنے والی شے ایسی ہے تو لانے والا کیسا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں یہ نگاہ خدائی انسان پہ اثر کیا کرتی ہے؟ انسان پہ اس شے سے متاثر تھوڑا ہوتا ہے، صرف اس کے روب اور دبدبے میں تھوڑا آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لانے والا تو اس سے افضل ہے نا، لانے والا تو اس سے بہتر ہے نا، لانے والا تو اس سے برتر ہے نا، لانے والا تو اس سے حسین ہے نا. مولا فرماتے ہیں اس سے پہلے اسے دیکھتا ہوں جو وجود میں لایا. فرماتے ہیں یہ نہیں رہے گی وہ رہے گا، اس کے بعد بھی اسے دیکھتا ہوں. جب اس سے پہلے بھی وہ ہے، اس کے بعد بھی وہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہ ہے. یہ نہیں وہ ہے. اب یہ نگاہ علی، یہ نگاہ علی، اور اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات. آپ توجہ فرمائیں، آپ کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنا ہے، اس لیے اس بات کے بعد یہ بات آپ تک زیادہ پہنچے گی. یہ نگاہ علوی ہے کائنات میں، تو جس کی یہ نگاہ ہو وہ خود کیا ہوگا، وہ خود کس جگہ پر ہوگا؟ پوچھنے والے نے کہا یا علی آپ کیا ہیں؟ کہا قرآن پڑھا ہے، پوری کائنات اللہ کی آیات ہے. جی مولا. فرمانے لگے ما للہ آیت اکبر منی، کائنات میں کوئی آیت مجھ سے اکبر ہے ہی نہیں، میں آیت کبری خدا اکبر. لفظ چونکہ مولا نے اکبر استعمال کیا وہ ہے، اکبر کے مقابلے پہ ہے اصغر، ایسے ہی ہے نا، اصغر چھوٹا، اکبر. اب آپ توجہ متوجہ ہیں، ایک دو تین، ایک سے بڑا عدد ہے دو، دو سے بڑا تین، چار اس سے بڑا، اور دس وہ نو سے، ایک سے نو تک سے بڑا. کیوں؟ چونکہ جو کچھ ایک سے نو تک کے پاس ہے وہ دس کے پاس ہے، اور جو دس کے پاس ہے وہ ایک سے نو تک کے نہیں، ورنہ وہ دس نہ بنتا. اس میں نو جمع ہیں اور ایک اضافی ہے، اسی لیے تو دس بنے نا، ایسے ہی ہے نا. تو جو نو کے پاس تھا اس کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ نو تک کے پاس نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں میں اس کائنات کی آیت اکبر ہوں، اور پوری کائنات آیت اصغر ہے. اب اس کی بھی وضاحت کروں، پوری کائنات آیت اصغر اور میں علی آیت اکبر. آیت اکبر یا علی، ان آیات میں تو انبیاء بھی آ رہے ہیں. فرمایا میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میرا رسول تمہیں پہلے بتا رہا ہے کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، فرعون میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو روحانیت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو صحبت میں دیکھنا چاہے، ان سارے نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھے، تو نبی دیکھے. اگر یہ سارے صفات ایک جگہ دیکھنے ہیں، اگر ان تمام انبیاء کے صفات بکھر گئے، بکھرے تو انبیاء بنتے ہیں، اور وہ صفات جمع ہو کے نقطہ عروج پر پہنچے تو علی بنتا ہے. میں آیت کبری تو پھر پیغمبر کیا ہے؟ فرمایا میں اور نبی غیر تھوڑے ہی ہیں، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. فرمایا یہ مت سمجھنا وہ آیت کبری کی تفسیر ہے، یہ کوئی غیر تھوڑا ہے، یہ اس کے وجود کا ہی تسلسل ہے. لیکن عزیزان محترم، میں اس لیے حوالے دے کے آپ تک بات بھی پہنچاتا ہوں، بات کی اہمیت بھی سامنے رہے، اور ان کے بارے میں بعض ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، جو حدیث میں لفظ ہے کیا ہے، من ارادا ان ینظر الى آدم فی علمہ، الى نوح فی فہمہ، الى ابراہیم فی خلتہ، الى موسیٰ فی حیبتہ، الى عیسیٰ فی زہدہ، اور سرکار کا نام بھی بعض روایات میں، لیکن یہ پانچ نبیوں کے نام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے سارے نبیوں میں سے یہ پانچ انبیاء کیوں چنے؟
جیو واہ واہ واہ،
کہتے ہیں 124,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 چنے، 313 میں پانچ اولو لازم چنے، ایسے ہی ہے، پانچ اولو لازم یا چھ اولو لازم، دو طرح کی روایتیں ہیں نا، فرماتے ہیں اولو لازم کون تھے؟ جو رسولوں سے بھی افضل ہے، اور فرماتے ہیں پھر پیغمبر نے ان پانچ اولو لازم کے ان صفات کو شمار کیا جو ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، سارے نبیوں کے فضائل 313 میں جمع ہوئے، 313 کے فضائل پانچ اولو لازم میں ہوئے، اور ان پانچ اولو لازم کا خلاصہ جب جمع ہو کے نقطہ عروج پہ پہنچا دو علی بنا، یہ ہے اس لیے کہا آدم کا علم، نوح کی فہم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کی زہد، اسے دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھو، تو جو علی ان صفات کا حامل ہو اس کے ہوتے ہوئے دنیا دوسروں کے پیچھے چلی جائے، یہ تھا ظلم جو لوگوں نے اپنے اوپر کیا، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، ڈاکٹر شریف ہی کہتا ہے کہ علی کو چھوڑنا یہ علی پہ ظلم نہیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، نہیں توجہ فرمائی، اپنے اوپر ظلم ہے جنہوں نے مولا کو چھوڑا، اپنی جان پہ ظلم کیا، آپ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ متوجہ ہیں اس لیے یہ پیغام پوری امت کو دے رہے ہیں، جنہوں نے علی کو چھوڑا اپنی جان پہ ظلم کیا، اب اس ظلم سے نکلنا ہے تو خود اپنے ہاتھ میں ہے، یہ در تو کھلا ہے، بند تھوڑا ہوا ہے، اگر امت چاہتی ہے کہ اس ذلت سے نکلے تو کیا کرے، اسی در کی طرف چلی جائے، تو رسول نے دکھایا ہے، اور جو اس در پہ جھکے ہیں وہ آج عزیز ہیں، میری بات نہیں پہنچی ہے، وہ چند لاکھ یا چند کروڑ ہی ہوں عزت والے ہیں، اور جو نہیں جھکے وہ ایک عرب ہو کے بھی ذلیل ہے، اللہ یہ تھوڑا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی امت، سید الانبیاء کی امت اس طرح ذلت کا شکار ہو، اللہ تو نہیں چاہتا نا، تو پھر ہوا کیسے، ہوا کیسے، سنیں ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، دو، ایک ہوتا ہے انحراف اور ایک ہوتا ہے انحطاط، انحطاط ہوتا ہے پستی کی طرف آنا، انحراف ہوتا ہے راج سے ہٹ جانا، لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور مقالے لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ امت کے زوال کے اسباب کیا تھے، میں مؤدبانہ کہتا ہوں یہ نہ ڈھونڈیں کہ امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یہ تو نظر آ رہی ہے
جیو،
سامنے ہے نا، بھئی ہم زوال کا شکار ہیں، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو سامنے ہے، لیکن سوال ہے، زوال بعد میں آتا ہے،
سبحان اللہ،
انحراف پہلے آتا ہے،
واہ واہ واہ،
پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سارے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اب اس کا لفظی ترجمہ آسان کروں، انحراف کا معنی ہوتا ہے راہ سے ہٹانا، ڈیٹریک کرنا، اور انحطاط کا معنی ہوتا ہے زوال کی طرف لانا، پستی کی طرف لانا، آج تک ہم یہ ڈھونڈتے ہیں امت کے زوال کے، گرنے کے، پستی پہ آنے کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہ ڈھونڈے، پہلے یہ ڈھونڈے کہ امت زوال کا شکار ہوئی کیوں،
ہوئی کیوں
امت زوال کا شکار ہوئی کیوں ہے،
اللہ
وہ نہ ڈھونڈے کہ زوال نظر آ رہا ہے، جو نظر شے آ رہی ہے اس پہ نہ لکھے، اس کو ڈھونڈے جو سبب بنا، تو سبب کیا بنا، جب تک کسی کو راہ سے ہٹایا نہ جائے وہ ذلت پہ آتا ہی نہیں، انسان اگر ترقی کی راہ درست طے کر رہا ہو تو ترقی تک پہنچنا لازما ہے، راہ درست ہو تو منزل ملتی ہے، وہ راہ سے پہلے ہٹایا جاتا ہے، منزل سے دور کب انسان ہوتا ہے، جب اس راہ سے ہٹ جائے جو منزل تک پہنچا رہی ہے، تو آیا کوئی امت کو رسول نے منزل دی، کو راہ دی، کو رہبر دیا، کو رہنما دیا، رسول نے کہا میں نے گھر میں بیٹھ کے تھوڑا دیا ہے، میں نے مسجد میں بیٹھ کے تھوڑا دیا ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں تھوڑا دیا ہے، میں نے تو 120,000
بعد تمہیں اس منظر تک پہنچانے والا بتا کے جا رہا
سبحان اللہ.
وہ مجھ جیسا ہے, مجھ جیسا نہ ہوتا تو لفظ یہ کیوں کہتا کہ جو مجھے مان رہا ہے
جیو جیو
وہ اسے مان لے تو یہ منظر تک پہنچائے گا. امت سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں, اگر چاہتے ہو کہ منظر پر پہنچے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے لو جس کا ہاتھ رسول نے پکڑ کے دکھایا ہے. عزیزان محترم, بہت شکر ہوں اس حوالے سے کہ آج بھی گفتگو سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح نہ پہنچ پائے جس طرح چاہ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ آپ اس طرح متوجہ, چونکہ گفتگو کا انداز تھوڑا میں نے تبدیل کیا اور اس انداز کو بیان کرنا بھی ذمہ داری ہے جو نوجوان بھائی برادران یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں, ان کو مولا کائنات کی اس افادیت اور عملی افادیت کے مولا کو ماننے والے کی عملی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں. اور امت مان جاتی تو کیا ہوتا؟ میں تو دلیلیں دیے جا رہا ہوں کہ یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا, لیکن اگر کوئی پوچھے جنہوں نے مانا ہے ان پر کیا ہوا, تو سنیے یہ بھی دلیل, جنہوں نے علی کو درست مانا وہ آج عزیز ہیں, جنہوں نے علی کے کردار میں اپنے کردار کو ڈھال دیا آج کے خیبر کے یہودی بھی انہی سے ڈر رہے ہیں. وہ بھی سمجھتا ہے کاغذی شیر اور ہیں, اللہ کے بنائے شیر کے پیروکار اور ہیں. وہ بھی جانتا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ آواز جو علی کے بیٹے کی اٹھ رہی ہے یہ اور ہے, اور وہ آوازیں جو جگہ جگہ سے اٹھتی ہیں وہ اور ہیں, وہ اور ہیں. دوستو مصنوعی آواز میں نا, مصنوعی آواز میں اور حقیقی آواز میں فرق ہوتا ہے. میں نے بات کہہ دی ہے, بات کہہ دی ہے, مصنوعی آوازوں میں اور حقیقی آواز میں فرق ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق اثر سے نظر آتا ہے, اثر سے نظر آتا ہے. عزیزان محترم, جو جس کے بنانے والا ہوتا ہے نا, وہ اسے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتا.
سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
جو جس کا بنانے والا ہوتا ہے اسے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانے. یہ جو اس طرح کی بات کرتا ہوں نا کہ آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے جو واضح نہیں کر سکتا وقت کی نزاکت کی وجہ سے. عزیزان محترم, جو جس کا بنانے والا ہے اسے اختیار میں رکھتا ہے, اختیار میں رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کا رخ موڑا جائے, موڑا جائے. ہر دور میں یہ ہوا, جب بھی حقیقی رہبر آیا مصنوعی رہبر بنائے گئے تاکہ لوگ حقیقی رہبر کی طرف نہ جائیں. توجہ فرما رہے ہیں, نہ جائیں, لیکن دنیا روک پائی ہے. لوگوں نے نام علی نہ رکھنے دیے, نام علی نہ رکھنے دیے. بھئی بنی امیہ کی حکومت, نام علی رکھنا جرم. اور کل انشاءاللہ بیان کروں گا دلائل سے اور تاریخی حقائق سے کہ وہ ابن ابی الحدید نے کیا کہا ہے, لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں, اتنا بڑا کہ آپ کو علماء اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی نے نام علی رکھا تو حکم تھا, تو اس کی جان مال عزت ناموس جائز ہے حکومت کی طرف سے. تو نام رکھنا مشکل تھا, نام رکھنا کتنے سال, تو بنی امیہ کی ساری حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کے نام علی رکھنا مشکل. وہ جنہوں نے روکا وہ کہاں ہے, اور جس کا روک رہے تھے. مرد میدان کون ہے اور شکل و صورت کا انسان کون ہے؟ وہ میدان میں پتا چلتا ہے، آج کی کربلا میں بھی پتا چلے گا کس میں کتنا دم ہے۔ وہ نام علی رسمی لینے والا کون ہے اور حقیقی لینے والا کون ہے؟ حقیقی لینے والا کون ہے؟ اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے آخر پہ آپ کو مولا کے چاہنے والے کا ایک فرمان سنا دوں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی ہو جائے، اور وہ عشق علی، محبت علی سے جو خوشی آپ کے دل میں آتی ہے وہ دوبارہ آ جائے۔ توجہ فرمائیں، نام ہے خلیل، خلیل نحوی، بہت بڑا علم ادب میں نام، علم نحو میں بہت بڑا نام۔ اب اس کی نزاکت دیکھیں کہ اس نے جملے جوڑے کیسے۔ شام میں گیا، شام والوں نے کہا کہ علی کو کیوں مانتے ہو؟ اس وقت کی شام والوں نے کیوں کہا مجھے کیا پتا، کہ ان کو یہ سوچ کس نے دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ تو علی کو مانتا ہے دوسروں کو بھی مان۔ توجہ فرمائیے، کہنے لگا دلیل دیتا ہوں، رد کر دو، مان لوں گا، جسے آپ کہتے ہیں مان لوں گا۔ کہنے لگے دلیل دو، کہنے لگا احتیاج الکل الہی ہے، کہتا ہے سب کا علی کے در پہ آنا، وَاِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ، اور علی کا کسی کے در پہ نہ جانا۔ کہنے لگا سب کا علی کے دروازے پہ آنا اور علی کا کسی کے در پہ نہ جانا، دلیل علی انہ امام الکل، علی ان کا امام تھا وہ نہیں تھے، کہا جو پوچھتا ہے وہ امام نہیں ہوتا، جو ممبر پہ بیٹھ کے بتائے وہ امام ہوتا ہے۔ وہ امام ہوتا ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں علی جیسا امام ملا اور حسین جیسا امام ملا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں علی و حسین مل گئے، یہ خوش قسمتی ہے۔ بارہا یہ جملے کہہ چکا ہوں، اور بعض برادران بھی موجود ہوتے ہیں، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، بعض کا 100 لوگوں میں کی ہوئی بات یہاں پر دہرائی اس لیے جاتی ہے کہ آپ سب تک پہنچ جائے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، خوش قسمت کون ہے؟ ہم ہمیشہ خوشحالی کے پیچھے دوڑتے ہیں، خوشحالی نہ ڈھونڈا کرو، خوش قسمتی ڈھونڈا۔ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس علی ہے۔ اگلا جملہ کہوں، خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس حسین ہے۔ خدا کی قسم، وہ مسکرانے والوں کو وہ خوشی نہیں ملتی جو محبت حسین میں رونے والوں کو ملتی۔ تھوڑی بھی ایسی قوم ہے شیعہ قوم جو اتنی باریکی اور اتنی نزاکتوں کو سمجھ جائے کہ جس قوم میں کوئی بات واضح کرنی ہی نہ پڑے، اس قوم کو پتا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اتنا بڑا اہتمام کر کے رونا چاہتی ہے، وہ جانتی ہے اس رونے میں کون کون شامل ہے، وہ جانتی ہے یہ رونا اللہ کو پسند ہے، اور اس رونے میں کون شامل ہے؟ اب وہ انبیاء کی فہرست تو اپنی جگہ، لیکن ادھر حسین دنیا میں آئے اور ادھر رسول رویا۔ بس عزیزان محترم، 4 محرم ہے، آج شہادت کا آغاز اس شہید سے کر رہا ہوں جس کی مظلومیت سب سے الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کیوں الگ ہے؟ میرا حسین مظلوم ہے، اکبر مظلوم ہے، قاسم مظلوم ہے، اون محمد مظلوم ہے، عباس مظلوم ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ کربلا کے سارے شہداء مظلوم ہیں، لیکن دوستو اکبر گرا تو اٹھانے کے لیے حسین آئے، قاسم گرے تو حسین آئے، اون محمد گرے تو ماموں اٹھانے آ گئے، عباس گرے تو حسین آئے ضرور، ایسا ہی ہے نا۔ آج اس شہید کی شہادت ہے جسے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا، چند میل کے فاصلے پہ اتنا مظلوم ہوا، اتنا مظلوم کہ ایک نماز پڑھی تو 18,000۔ یہ جو تنہائی کا غم ہوتا ہے نا، یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا، یاد رکھیں، یہ تنہائی کا غم سمجھتا وہ ہے جو تنہا رہ جائے، تنہا رہ جائے۔ ہائے مسلم، تنہائی کا پہلا سفر، پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں رہا، اب میں سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں، کوفے کی گلیاں ہیں اور تنہا مسلم ہے۔ اب رات کی تاریکی غیرت مند انسان کے لیے بعض چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بعض دوست اللہ نہ کرے لیکن اگر اتفاق ہو جائے نا، جیب میں سے پیسے گر جائیں، تو کسی نجیب شریف انسان کے لیے کسی سے کہنا بھی مشکل ہے، بعض وقت ناممکن ہے۔ عزیزو اگر یہ آپ میں اتنی غیرت ہے تو جس کی رگوں میں ہاشمی خون، سوچو اس کی مظلومیت کیا، کوفے کی گلیاں اور تنہا مسلم۔ اب جب تھک گئے نا، کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، مومنہ نے دروازہ کھولا۔ اب میں مومنہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں پتا چلا، دروازہ کھولا اور دیکھا کہ در پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ سنیں گے اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی، کہنے لگی لگتا ہے کہ تجھے پتا نہیں کوفے کے حالات کیا ہیں، جلدی کر میرے گھر کے سامنے سے اٹھ کے چلا جا۔ یہ کہنا آسان ہے، میرا اور آپ کا سننا آسان ہے، سوچو مسلم نے کیسے سنا، کیسے سنا ہے۔ ایک دفعہ کہا نا، اب جناب مسلم کا ہاتھ یوں ہے پیشانی پہ، جواب نہیں دیا، پھر کہا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ کہا جاؤ جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، تجھے شاید پتا نہیں کہ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب حضرت مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جا۔ اب یہ کہنا تھا، مومنہ نے کہا لگتا ہے آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ نہیں، کون ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ بتانا تھا، ایک دفعہ تڑپ گئی، نام کی تاریخ نے لکھ دیا توا، کہنے لگی مولا معاف کرنا، میں بتول کو کیا روح دکھاؤں، بتول کو کیا منہ دکھاؤں کہ جلدی اندر آ جائے، جلدی اندر آ جائے۔ اندر بلایا، علیحدہ کمرہ دیا، گھر کو دروازے کو بند کیا، مولا سے قریب آئی، مولا کسی شے کی ضرورت ہے؟ مولا نے کہا ایک مصلی لے دے۔ اب کہہ دیا رات سبحان قدوس تسبیح الہی میں، اس کا بیٹا تھا جس نے پہلے بیعت کی ہوئی تھی، کہتے جیسے چراغ جلا اس نے پوچھا اما گھر میں کون ہے، ماں نے بڑا روکا، جانتی تھی یہ حریص ہے، لیکن ملعون کو پتا چل گیا۔ آپ یہ دیکھا نا، حضرت مسلم کو پہچانتا تھا، تاریخوں میں موجود ہے، دوڑ کے گیا، عبید اللہ جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے گھر میں ہے۔ بس مسلم کی مظلومیت شروع ہوئی کہ اس نے ایک 500 کا لشکر بھیجا۔ میں نے یہ روایات میں پڑھا، علماء بھی پڑھتے ہیں، بزرگان، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی نا، حضرت مسلم اٹھے اور کمر بند باندھا، تلوار لی اور نکلنے لگے۔ مومنہ سامنے آئی، مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا سنا نہیں، آ گئے ہیں عبداللہ کے سپاہی عبید اللہ کے۔ مولا اندر رہے تو محفوظ رہیں گے، سنیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیوں مولا؟ کہا یہ سپاہی ہیں، اندر آئیں گے تیری غیرت گوارا نہیں کرتے، کہ تیری مومنہ کے گھر میں کوئی دروازہ توڑ گیا ہے، اور ہمیں پتا ہے نا کہ یہ وہ ہے جو بطول کے گھر کا بھی آیا ہے۔ اب جب چلنے لگے آؤ مل کے لا بلایا میرا نام. اب مسلم نے سلام نہیں کیا. یہ کہنا آسان ہے کہ سپاہیوں کی بھیڑ ہو قیدی ہو, کہنے لگے سلام کرو امیر ہے سنیں گے, کہنے لگے میرا امیر صرف حسین ہے, میرا امیر صرف حسین ہے. ادادار و کہا دارالعمارا کی چھت پہ لے جاؤ. دارالعمارا کی چھت پہ آئے. اب جب آئے نا کہنے لگے مجھے تم نے ابھی قتل تو کر دینا ہے, مجھے پیاس کی شدت ہے, کسی سے ہو سکے تو پانی دے. کہتے ہیں حضرت مسلم کے ہاتھ میں پانی آیا, خون زخمی تھے, پانی میں خون گرا, پانی گرا دیا, خون آیا گرا گرا دیا. عزاداروں آپ نے سن لیا. میں کہتا ہوں مسلم بڑے مظلوم ہو لیکن پانی مانگا مل گیا. ہائے بتول کا بیٹا, ہائے بتول کا بیٹا. عزاداروں سر کاٹا گیا اور کن پھینکا گیا, کن پھینکا گیا. ہاتھ جوڑ کے یہ جملے کہہ رہا ہوں, ہر کربلا کے شہید پامال ہوئے لیکن ان کی پامالی 10 محرم کے بعد ہے, وہ شہید ہے. جب کن پھینکا گیا نا پاؤں میں رسی باندھی گئی.